أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد و علیہ وسلم آج ایک ایسے اہم ترین موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ ایام عذاب قریب ہیں اور ہمیشہ سے ایام عذاب میں دشمنان اہل بیت کی طرف سے مصیبتوں کا شکار تو ہم سب افراد رہتے ہی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیروں کی طرف سے نہیں آتی بلکہ کچھ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، اور اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے بچانے کے لیے جو ڈھال تھی جس کو سپر اسلام کہا جاتا ہے، تقیہ، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ ایک سپر اسلام ہے، یہ ڈھال ہے، یہ دشمنوں سے بچانے کی۔ ایک نعرہ آج کل بہت لگنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ نعرہ ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہیں ہے، پہلے زمانے کا مسئلہ تھا۔ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہ رہا ہو؟ جبکہ یہ حدیثیں جو تقیہ کے سلسلے میں آئی ہیں کہ جنت المؤمن ہے، یہ تقیہ جو ہے یہ ڈھال ہے، سپر۔ میں وہ پڑھ نہیں رہا ہوں اس وقت، جتنے حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں کہ یہ احادیث کون کون سی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا حکم تقیہ اب بھی برقرار ہے یا یہ کہ پہلے زمانے کا مسئلہ تھا؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جتنی ضرورت تقیہ کی ظہور امام زمانے سے پہلے ہوگی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت تقیہ کی نہیں تھی۔ اور روایات میں یہ چیز آئی ہے، بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اخبار متواترہ، یعنی احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تقیہ قیام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہے۔ تو دو گنا روایات میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی معافی ہے ہی نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی بیان ہوا کہ تقیہ کو ترک کرنے کا کوئی کفارہ ہی نہیں، اور امام خمینی نے تو باقاعدہ کہا کہ جہنم کے پست ترین درجات کے اندر جانے کا سبب ہے اگر کوئی شخص تقیہ کو ترک کرے، جس کا حوالہ آگے چل کر آئے گا۔ کہ دو گنا تو ایسے ہیں کہ جسے پروردگار کبھی معافی نہیں کرے گا، ایک تو تقیہ کو ترک کرنا اور اپنے ایک برادر مومن کی مدد نہ کرنا، جب اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد نہ کی جائے، اور ایک ہے کہ جس موقع پر تقیہ کرنا ہو اس موقع پر تقیہ کو ترک کیا جائے۔ اور کتنی روایات آئی ہیں، اصول کافی کے اندر بھی ہیں، وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، من لا یعذر الفقی میں بھی ہیں، کہ دین کے 9 حصے ہیں، دین کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے 9 حصوں میں تقیہ، 9 حصوں میں دین کے تقیہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور پانچویں امام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں، اصول کافی کی جو روایت۔ اور من لا یعذر الفقی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقیہ کو ترک کرنے والا ایسا ہی گناہگار ہے جیسے کہ نماز کو ترک کرنے والا، تو میری بات بالکل صحیح۔ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، لا دین لمن لا تقیہ لہ، جس کے پاس تقیہ نہیں، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اچھا، اب تعریف تقیہ کیا ہے؟ اس چیز کو ہم کہیں گے کہ تقیہ یا تقیہ بھی کہا جاتا ہے اسے. اصل میں اس کا مادہ وہی ہے وقایا، جو تقوی کے سلسلے میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ تقوی وقایا سے نکلا ہے، تو دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. اس کے معنی نگہداری کرنا، پاسداری کرنا، حفاظت کرنا. تقوی میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے، لیکن تقیہ میں حق کی حفاظت کی جاتی ہے. تقیہ حق کی حفاظت کا نام ہے، اور اس کے دو اقسام ہیں تقیہ کی. ایک تقیہ خوفی کہلاتا ہے، ابھی میں صرف ایک تمہید باندھتا جا رہا ہوں، ایک تقیہ خوفی کہلاتا ہے اور ایک تقیہ مداراتی کہلاتا ہے. یہ دو اقسام ہیں تقیہ کی، اور ان تمام تقیہ کے اقسام کو علماء نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. خاص طور پر تقیہ مداراتی کو حج کے احکام میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے. تو بہرحال تقیہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمومی زندگی میں بھی انسان کتنا زیادہ تقیہ کرتا ہے، جو چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان سب تقیہ کرتے ہیں، چاہے دیندار ہو یا بے دین سب تقیہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں کہوں انسان سے بڑھ کر آگے اگر بڑھ جایا جائے معاملہ تو جانور بھی تقیہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ کیموفلاج جو کہلاتی ہے چیز، بہت سے جانور کرتے ہیں اپنا اس طرح سے ان جگہوں کے اوپر جو اپنے رنگ سے سازگار جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر رہتے ہیں تاکہ دیگر جانوروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو ان کو کھا جاتے ہیں. یہ آپ دیکھتی ہیں نا روزانہ ٹی وی میں، اس طریقے سے یہ چیتے اور تیندوے جو ہیں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، کہ جو ان کے کلر سے بالکل سازگار ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو یہ بچا سکیں یا کسی اور جانور کا مثلا شکار کر سکیں. اسی طریقے سے مثلا گھاس پھوس میں رہنے والے بہت سارے جانور وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. جس طریقے سے آرمی کا ایک کیموفلاج ہوتا ہے کہ فوجی حضرات اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مختلف سرنگوں میں رہتے ہیں، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں، اپنا لباس درخت کی چھالوں کی طرح سے بنا لیتے ہیں، چہرے پر سیاہی لگا لیتے ہیں، درختوں کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سے بنا لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر برف باری والی کسی جگہ پہ ہو تو اپنا لباس اس طرح سے کرتے ہیں جو برف سے میچ کر جاتا ہے. یہ سب کیا چیزیں؟ یہ تمام کی تمام عقلی چیزیں کہ انسان کسی بھی برائی یا کسی خرابی یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تمام عقلا دشمن سے مقابلے کے لیے یہی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ جانور تک کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ عمومی زندگی میں کتنی تقیہ کی مثالیں، اگر تھوڑا سا اس کو براڈ کر دیں ہم اپنے اسپیکٹرم کو، آپ موبائل فون کبھی خریدنے جاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں دکان والے ڈبے میں سے نکال کر موبائل فون الگ سے کہہ دیتے ہیں، اسے الگ جیب میں ڈال لو، اور ایک تھیلی میں اس کا ڈبا الگ سے دیتے ہیں کہ جب کوئی چھینا جائے گا یہ موبائل فون تو وہ ڈبا ہی چھین کے مثلا آپ سے لے جائے. تو یہ بھی ایک طرح کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ چیز آپ سے چھیننے نہ پائے، آپ کا نقصان نہ ہونے پائے. مرد حضرات کتنا زیادہ گھر میں تقیہ کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے اپنی تنخواہ چھپانا مثلا تقیہ میں آتا ہے، اور مردوں سے زیادہ تو تمام خواتین تقیہ کرتی ہیں عمر چھپانے میں. حالانکہ اس کے اندر نہ تو کوئی عقلی کوئی نقصان ہے ایسا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں چھپاتی ہیں. بہرحال یعنی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، کتنی زیادہ تقیہ کی آپ اس سلسلے میں بھی قائل ہیں. خاندان کی راز کی باتیں، بہت سی اپنے گھریلو باتیں آپ کہاں ہر ایک کو بتاتی پھرتی. ہاں دوسروں کے خاندانوں کی بتاتی ہیں آپ، لیکن اپنے خاندان کی تو نہیں بتاتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. نقصان سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں چھپاتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ حجاب کرنا، کیونکہ اگر آپ حجاب اتاریں گی تو یہ معاشرے کے لیے فساد اور نقصان کا باعث ہوگا، خرابیاں اس سلسلے میں جنم لیں گی. تو کیا ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے اس کی کوئی قسم بن سکتی ہے کہ انسان نقصان سے بچنے کے لیے کسی بھی چیز کو چھپائے. جنگوں میں جب پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں بھی ہوا کرتی تھیں، تو سفید بالوں کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو سفید بال والے افراد ہوتے تھے ان کو خضاب کرنے کا حکم ملتا تھا، اپنے بالوں کو کالا کرو تاکہ کافروں کا مورال جو ہے وہ بلند نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، چھپاؤ سفید بالوں کو، کالا کر کے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عقلی مظاہر بکھرے پڑے ہیں اس کے, اور ہم کہیں کہ اس کو اسلام نے ترک کروا دیا, کہ پہلے زمانے کا حکم ہوا کرتا تھا. ابھی جب میں اور عمومی زندگی کی مثالیں دوں گا تو آپ کے سامنے چیز آئے گی. پیغمبر کتنا زیادہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو پرانی تعمیر جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے دور کی تھی مثلا, اس پرانی تعمیر پر واپس لے کر چلا جاؤں. لیکن میری قوم یہ کہے گی کہ کیسا رسول آیا ہے کہ جو کو مثلا کعبے کو گرا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کنسٹرکشن اس طرح سے نہیں ہو سکے کہ جب تک توڑا پھوڑا نہیں جائے گا اسے. تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ جب یہ تمام خطرات ختم ہو جائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. تب کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ تمام چیزیں ختم ہوں, بلکہ کچھ روایات میں آتی ہیں کہ تب بھی شاید یہ چیزیں ختم نہ ہوں. جیسے کہ امام زمانہ کی جب ایک کئی سال پہلے گفتگو ہوئی تھی تو اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی سواری مثلا بغداد میں اترنی ہوگی, لیکن امام جو ہے بالکل عین موقع پر فیصلے کو تبدیل کریں گے اور مثلا کوفے میں یا جو ہے نجف میں جا کر اتریں گے. تو جس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اپنے روٹس کو جو اہم شخصیات ہوتی ہیں تبدیل کرتی ہیں, ٹائمنگز کو تبدیل کرتی ہیں, کیونکہ ان کی حفاظت مقصود ہوتی. تو اسی طریقے سے تو پیغمبر نے اس وجہ سے کعبے کو پرانی تعمیر پر لے جانے کا کام ترک کر دیا تھا کہ قوم کی طرف سے ایک نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. ایک ایسا رسول ہے جو کعبے کو ڈھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تقیہ کے کسی حد تک کتنے ایسے پیریڈ کے اندر رہے کہ اتنا بڑا الزام کفر اپنے اوپر لے لیا, جو معلوم تھا کہ اب یہ قیامت تک کس انداز سے باطل جو ہے اس الزام کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے گا. لیکن کیا تھا, ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ آوری مقصود تھی, پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنا مقصود تھی. تو بہرحال اس نقصان کو برداشت کر لیا اور اپنے آپ کو اس طرح سے علل اعلان ظاہر نہیں کیا, اگرچہ بہت سارے جو دلائل ہیں وہ بھی کسی بھی شخص سے چھپے نہیں رہ سکتے اگر ذرا سا بھی کوئی تعامل کر لے اس کے اندر. بلکہ بعض اوقات بڑی جسارت محسوس ہوتی ہے ایمان ابو طالب پر کچھ گفتگو کرنا دلائل کے لحاظ سے, جو اتنا کامل الایمان ہو اس کو اس طرح سے اس پہ گفتگو کی جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اس نقصان کو اٹھا لیا کیونکہ بہت بڑا ایک فائدہ مد نظر تھا. اچھا, موسیٰ کو بھی جب دربار میں جانے کا حکم ہوا تھا فرعون کے, تو یہی کہا تھا کہ موسیٰ نرمی سے بات کرنا. بلکہ جو ابتدائی واقعہ ہے کہ انگارہ منہ میں اٹھا لیا, انگارہ لے لیا, ہمیشہ کی لکنت آ گئی زبان موسیٰ میں, لیکن ایک وقتی نقصان برداشت کر لیا, مگر نبوت کو بچانا مقصود تھا, وہ زیادہ اہم بات تھی اس وقت. تو لہٰذا اس وقتی نقصان کو ایک چھوٹی برائی کا انتخاب, دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب, یہ اصل میں تقیہ کہلاتا ہے. کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کو چھپانے کا حکم آیا ہے, دعائیں استشیر مثلا غیروں کو نہ بتاؤ, اور اب مفاتی کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس طرح کا حکم آیا ہے. اچھا, بہت سے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تقیہ کافروں کے سامنے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ آپ لوگ مسلمانوں سے تقیہ کیوں کرنے لگے, کہا جاتا ہے نا. تو علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہی خطرہ اگر مسلمانوں سے ہو تو پھر مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہا, جب جان کا وہی خطرہ مسلمانوں سے پایا جا رہا ہے. اگر عقل یہ حکم لگا رہی ہے کہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کو بیکار اور فضول ضائع کرنا نقصان دہ ہے, تو جب یہی خطرہ مسلمانوں میں موجود ہو, خاص طور پہ ایسے مسلمان کہ جو شیعوں کا خون بہانا اپنے فرائض اولی میں سمجھتے ہوں, کار ثواب سمجھتے ہوں, جنت کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوں, تو یہاں پر یہ حکم کیوں نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک شیعہ عالم کو جامع الازہر کے عالم نے ان کے اوپر ایک طنز کیا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں, تو شیعہ عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ لعن اللہ من حملنا علی التقیہ, خدا لعنت کرے ان افراد پر جنہوں نے ہمیں تقیہ پر مجبور کیا. اگر دشمنوں کی طرف سے ہماری جان و مال و عزت و ابرو کو خطرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی تقیہ نہ کرتے. مذمت تقیہ کرنے والوں کی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان افراد کی کرنی چاہیے جنہوں نے ہر دور میں بدترین تشدد کر کے صاحبان ایمان کو اس پر مجبور کیا. مذمت ان فسادی علماء کی کرنی چاہیے جنہوں نے شیعوں کے خلاف تکفیری فتوے دیے اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دیا اور ظالم حکومتوں کو ان پر ظلم کرنے کے لیے ابھارا، ان کی مذمت ہونی چاہیے نہ کہ ان مظلوم افراد کی۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ نحل بھی پڑھتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، اچھا جو سوائے اس کے کہ جس کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے، من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن۔ دیکھیں، جسے کلمہ کفر میں مجبور کر دیا جائے وہ تو، جبکہ اس کا اپنا دل مطمئن ہو اپنے ایمان کے اوپر، وہ مطمئن ہو۔ جو ہمارے یاسر کے جو آیت آئی تھی نا کہ ان کے والد یاسر تھے، والدہ سمیہ تھی، کتنی بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیے گئے، اور عمار سے بھی جب کلمات کفر کہلوائے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے رسول خدا کے پاس کہ میں نے کلمات کفر کہہ لیے، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے عمار کے آنسو پوچھے تھے اور فرمایا تھا اگر دوبارہ بھی یہی کلمات وہ تم سے کہلوائیں تو تم کہہ دینا۔ اس وقت یہ قرآن کی یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے سورہ غافر کے اندر کیا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَانَهُ، کہ حبیب نجار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک با ایمان شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، حضرت حسقیل تھے یا حبیب نجار تھے، بہرحال یہ روایت میں آیا ہے۔ اچھا، یعنی ایمان اور اعتقاد ایسا رکھے وہ کہ دوسروں لوگوں کو اس کو بظاہر موافق لگے، لیکن یہ کام اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، حضرت حسقیل کا یا حبیب نجار کا، کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے، موسیٰ کی جان کی حفاظت بھی رہے اور دیگر چھپے ہوئے مومنین کی جان کی حفاظت بھی رہے۔ قرآن نے تعریفی انداز اختیار کی، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت علماء میں امام شافعی مثلا جان و مال دونوں کی حفاظت میں تقیہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود امام شافعی نے بھی تقیہ کیا، آگے چل کر آئے گا، اور امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بھی ہے، سورہ آل عمران کی جب 28 آیت انہوں نے ڈسکس کی ہے تو یہی بات جواز کے سلسلے میں لکھی کہ بالکل تقیہ جائز ہے۔ اور ام سلمہ کی بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت ام سلمہ سے آ کر پوچھا تھا، دیکھیے یہاں تک تھا کہ پیغمبر کی ازواج علمی لحاظ سے اتنے مقام پہ تھیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسا صحابی آ کر پوچھ رہا، پوچھا تھا کہ فلاں ظالم نے مدینے پر حملہ کیا ہے، بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو صریحاً گمراہی ہے، نہ کروں تو قتل کا خوف ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ تم بیعت کر لو، کیونکہ اصحاب کہف بھی تقیہ کی صورت میں اپنی قوم کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے، ان جیسا لباس پہنتے تھے، بلکہ اصحاب کہف کی جو فلم آئی آپ نے دیکھا کہ اس میں بعض اوقات ان کو سجدہ بھی کرنا پڑتا تھا بتوں کو۔ تو بہرحال دیکھیے، جب بھی بنو عباس اور بنو امیہ کے جو ادوار رہے ہیں، جب بھی اس زمانے میں بھی ایک بحث چلی تھی مسلمانوں میں کہ قرآن حادث ہے یا قدیم، قرآن مخلوق ہے یا مثلا ازلی، تو 7 مشہور اہل سنت کے محدثین نے اس مقام پر تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا تھا، کیونکہ مامون جو تھا اس کا اپنا نظر یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، اور وہ قتل کروا دیتا تھا جو بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں مخلوق ہے قرآن، اور جو ماننے سے انکار کرتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا۔ تو امام شافعی کو ایک دن بلایا، اور مولانا طارق جمیل جو اہل سنت کے بڑے علماء میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک درس کے اندر پورا واقعہ پڑھا ہے کہ امام شافعی کو جب بلایا تھا مامون نے اور کہا تھا کہ بتاؤ کہ قرآن تمہاری نگاہ میں مخلوق ہے، تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، تعنین، یعنی کہ آپ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرا نظریہ پوچھ رہے ہیں، یعنی اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، میرے متعلق یا میرا نظریہ۔ تو بادشاہ نے ہی سوچا کہ اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مخلوق، اور اس طرح سے توریہ کر کے اور تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا۔ تو بہرحال بادشاہ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، ورنہ اس سے پہلے اسی مسئلے پر یا اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کو کوڑے بھی لگ چکے تھے۔ اور تیجانی سماوی خود یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل سنت کے علماء خود تقیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں کانفرنس میں جانا تھا تو ایک اہل سنت کے ایک عالم ملے اور بحث تقیہ ہوتی رہی جہاز میں. کہہ رہے ہیں پھر جب ہم لوگ سب اترے تو امیگریشن میں جانے کے لیے انہوں نے، میں مجھ سے پہلے وہی تھے، وہاں جا کر انہوں نے پوچھا آپ یہاں پر کیوں آئے، تو انہوں نے کوئی اور بات بیان کی. جب انہوں نے بعد میں جا کے پکڑا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، کہا کہ اگر میں یہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ امیگریشن والے مجھے ویزے دینے سے انکار کر دیتے. کہا یہی تو تقیہ ہے. تو بہرحال ظالموں سے بچنے کے لیے مخالف نظریے کا اظہار کرنا یہ ایک تقیہ چیز کہلاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پھر منافقت ہو گئی. دیکھیں ابھی میں اس کی مثالیں پھر اب عمومی زندگی کے اوپر جانے والا ہوں تاکہ آپ کو کلاس سے سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ تو جناب منافقت ہو گئی. دیکھیں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو باطن میں اس کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہو. تقیے میں باطن میں صحیح عقیدہ رکھا جاتا ہے اور ظاہر میں اس کے برخلاف اظہار کیا جاتا ہے. منافق اسے کہتے ہیں کہ جو باطن میں اس چیز کا عقیدہ نہ رکھے اور ظاہر میں اس کا اظہار کرے. جیسے پیغمبر کے زمانے میں منافق ہوتے تھے، دل سے اعتقاد اسلام نہیں رکھتے تھے، زبان سے صرف کہتے تھے. تقیے میں باطن کے اندر صحیح اسلام رکھا جاتا ہے یا صحیح نظریہ رکھا جاتا ہے، ظاہر میں اس کے برخلاف کیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل الٹا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ دشمنان خارجی ہوں ہمارے یا دشمنان داخلی ہوں، دونوں سے تقیہ کرنا ہوگا. مشکوک افراد سے بھی جو شیعوں کی صفوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان سے بھی تقیہ کریں. انہیں جب بھی کوئی اپنے صفوں میں دیکھے، آپ کو نظر آئے کوئی شخص منحرف افکار پھیلا رہا ہے، کوئی بے نمازی ذاکر یا ذاکرہ ہے مثلا لیکن شہادت ثالثہ کی ہر ایک کو تلقین کرتا پھر رہا ہے، پمفلیٹ اپنی مجالس میں تقسیم کروا رہا ہے، سمجھ جائیں، ایک دوسرے کو اطلاع دیں. وہ خواتین بھی خاص طور پر جو آپ کو کہتی ہیں بھائی تبلیغی مجلس نہ پڑھیے گا، تین چار آپ جا کے باقاعدہ ان کو پکڑیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے کوئی ایسی کافر اور نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی کوئی خواتین تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اسلام سے خارج ہوئے کچھ ہو ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے. ان کو سمجھایا جائے گا، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ ہر اختلاف پیدا کرنے والی آواز شیطان کی آواز ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اور یہ بات ایسی ہے کہ جو آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے 1987 میں جو انٹرویو دیا تھا آیت اللہ خامنہ نے، اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہر اختلاف پیدا کرنے والی آواز شیطان کی آواز ہوتی، جو بھی آپ کی صفوں میں اس طرح سے اختلاف پیدا کرے. ورنہ موافق ہو کر ان کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کی باتوں کا اچھے دلیل کے ساتھ جواب دے کر، کتنی آپ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے الجزائر میں 50 طالب علموں کا وفد گیا تھا ایران، 50 طالب علموں کا، وہ تو خیر ٹونی بلیئر کی سالی کا تو ابھی آپ نے سنا کچھ ہی عرصے پہلے، لیکن اس سے کچھ ہی عرصے پہلے الجزائر سے 50 ذہین طالب علموں کا ایک وفد ایران گیا تھا مطالعاتی دورے پر. وہاں جا کر وہ 50 کے 50 طلبہ شیعہ ہو گئے. وہابی اور سلفی علماء میں کھلبلی مچ گئی کہ ایسا کیسے ہوا. تو دیکھیں دلیل سے بات کی جاتی ہے، سافٹ اسپوکن ہو کے بات کی جاتی ہے، کسی پر ہر وقت اعتراض آپ صرف فقط کرتے رہیں، ان کی ہجو کرتے رہیں، ان کی توہین کرتے رہیں، ان کے مقدسات کی مثلا توہین کرتے رہیں، تو دوسرا پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ خلاف تقیہ چیز ہو جائے گی. ابھی چل کے بہت ساری ہم مثالیں پیش کریں گے. کیونکہ دیکھیے یہ ایک لفظ آپ بہت سنتی ہیں، تولا اور تبرہ. دیکھیے ایک تو سب سے پہلی بات، شیخ نصور الدین طوسی انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے تولا اور تبرہ پہ. سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہی کہی گئی ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ اس مسئلے کو، یہ میں کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ ملا کے پیش کر رہا ہوں، اس مسئلے کو اتنا لوکلائزڈ کیوں کر دیا ہے؟ صرف ہم چند افراد کے حوالے سے ہم صرف جو ہے وہ تبرے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تبرہ اور تولا اس کو بہت براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جانا چاہیے. اس میں یقیناً کچھ ظالم ایسے آ جاتے ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں، لیکن وہ مکمل تبرے کا حکم فقط انہیں لوگوں کے لیے محدود ہو کر نہیں رہ گیا. کہا اسلام اور نیکیوں میں مکمل ڈوب جانا یہ تولا ہے، اور ہر قسم کی شر اور برائی اور خرابی سے اپنے آپ کو بچا کے لے جانا یہ تبرہ ہے، اس سے حفاظت کرنا اپنے نفس کی. تولا و تبرہ کا ہمیشہ صرف چند مخصوص ہستیوں سے ہم مربوط نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. یہ بالکل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا وہ بھی ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے اب تولا اس کو کہتے ہیں. اب تو یہ سمجھتے ہیں نا صرف مثلا اہل بیت کی محبت، خیر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، اہل بیت کی محبت کے آنے کے معنی ہی یہی ہیں کہ اب انسان ہر برائی سے دور ہو جائے گا، ہر رذائل سے دور ہو جائے گا، ہر نیکی اس کے اندر آ جائے گی، ہر نیکی کے اندر ڈوب جائے یہ کمال تولا، اور ہر برائی سے باہر نکل آئے یہ کمال تبرا۔ تو بہرحال اس کو بڑا اس طرح سے دیکھنا چاہیے، فقط کچھ ہستیوں سے مخصوص نہیں کہ ہم صرف کہیں گے صرف دو تین چار پانچ دس افراد ایسے ہیں جو ہمارا مثلا ٹارگٹ بنے رہتے ہیں اور اپنے لحاظ ایک لحاظ سے صحیح بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اچھا اب یہاں پہ علماء ایک بات کہتے ہیں کہ بتائیے دیکھیے تبرہ اور تولا اصول دین میں یا فروع دین میں؟ سب کو معلوم ہے کہ مثلا فروع دین میں، دیکھیے فروع دین میں اور کون کون سے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا اور تبرہ۔ اچھا آپ نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں فقہی مسئلے بن جائیں، روزے کو اٹھا کے دیکھ لیں کتابوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں مسائل ہی مسائل، حج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بلا مبالغہ اگر ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا جائے تو کہیں امید ہے کہ کہیں لاکھوں تک پہ معاملہ نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ کتنی تفصیل کے ساتھ بھی ہم نے اس کو کیا لیکن پھر بھی مسائل پورے نہیں ہو سکے، کتنے احکام ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے تو اتنے احکام موجود ہوں اور تولا و تبرہ کے لیے کوئی حکم شریعت ہی نہ ہو؟ کہ کوئی کبھی اس کو دماغ میں آئے گی کسی کے بات ہی؟ اس میں اور ہوئے تو ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ حکم شریعت پتا کریں، نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو میں کیا کروں، اور روزے میں یہ غلطی ہو جائے تو کیا کروں، اور خمس اس چیز پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کتنی ساری چیزیں آپ اس میں پوچھتی ہیں۔ لیکن جہاں تولا و تبرہ کی بات ہے ہر شخص بالکل آزاد، اس میں کوئی فقہی حکم ہی گویا جیسا کہ موجود نہ ہو۔ دیگر عبادات میں جب ہم قدم قدم پہ پوچھتے ہیں تو تولا اور تبرہ کے مسئلے پہ ہم نے کسی کو کبھی پوچھتے نہیں دیکھا۔ اچھا ہم نے کسی کبھی ایک لحاظ سے جو عام نوعیت کے جو ذاکر ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بڑے علماء سے یا مہاراجے سے کبھی کوئی چیز انہوں نے پوچھ رہے ہوں، مثلا کون سی روایات ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھ سکتے، کون سی روایات اس سلسلے میں اوتھینٹک ہیں، کون سی کتابیں اس سلسلے میں اوتھینٹک ہیں، کون سے مصائب ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سے فضائل ہم کو پڑھنے چاہیے، کون سے فضائل ایسے تو نہیں جو غلو اور تفویض جس سے ثابت ہو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب خود آپ بتائیے کہ مولا کے اپنے اصل فضائل میں یا اہل بیت کے اپنے فضائل میں کوئی کمی ایسی رہ گئی جو ہمیں جعلی فضائل پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے؟ ان کے مصائب میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے دکھ کی کہ جو ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت پیش آ جائے؟ تو تبرہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، تولا کیسے کرنا چاہیے، کون سے اس سلسلے میں طریقے ہیں، اس میں مصلحت ناشناسی بہت زیادہ ایک چیز ہوتی ہے۔ مصلحت دیکھیے، مصلحت کا سمجھنا ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ علم سے بھی ایک برتر چیز ہے، علم سے بھی برتر۔ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس اگر بہت زیادہ علم ہو تو وہ مصلحت شناس بھی ہو۔ کس چیز میں ہماری مصلحت ہے؟ دیکھیں ایران میں باقاعدہ پورا ایک ادارہ ہے جس کو جو تشخیص مصلحت کرتا ہے، کب اسٹینڈ لینا ہے، کس چیز پر کتنا اسٹینڈ نہیں لینا، کب آگے جانا ہے، کب پیچھے جانا ہے، کب مذاکرات کرنے ہیں، کب سختی دکھانی ہے، کب نرمی کرنی ہے، جو قومی اعتبار سے بھی ایک تشخیص مصلحت کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے سب آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس کی مرضی آئے کرے، جو جس کی مرضی آئے مثلا بات کرے۔ تو دیکھیے غلط طریقے سے اگر مذہب کی کبھی بھی جو وہ ہے تبلیغ کی جائے گی تو تبلیغ کا سارا کام خراب ہو جائے گا۔ دیکھیے اذان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، لیکن ایک محاورہ ہے کہ بہت سی اذانیں دین سے دور لے جاتی ہیں انسان کو۔ تو اندرونی طور پر مضبوط ہوئے بغیر خود کو بہت زیادہ ظاہر کرنا، شو آف کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے بہت زیادہ خائف ہو جاتا ہے اور وہ کہیں زیادہ آپ کے خلاف ایک منظم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فقط شور مچایا اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ وہ دو چوکنا ہو گیا دشمن، اس نے اقدامات کرنے شروع کر دیے، اس نے پلاننگ کرنی شروع کر دی، وہ انتہائی منظم ہونے لگے، سارے وسائل بروئے کار لانے لگے، اور آپ ہیں کہ مثلا آپ نے ذرا سا شور مچایا اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہی متفرق زندگی۔ تو بہرحال دیکھیے اندر سے ہونا، مضبوط ہونا بہت ضروری۔ ہم جبکہ جو کسی کو قائد نہیں مانتے اپنا، کسی کو قوم کے طور پر رہبر نہیں مانتے، جو پاکستان کے اکثر لوگوں کی جس طریقے سے صورتحال ہوتی ہے، کسی کی مثلا ہم بات نہیں سنتے، اگر چھوٹی موٹی کچھ تنظیمیں اگر ہیں بھی مثلا या कुछ गुरु, वो बाज़ औक़ात नाम लेते भी हैं तो सिर्फ अपनी मर्जी के काम करते हैं, पूछता उन रहबरों से और उन मराजे से कोई भी नहीं। तो एक लिहाज से बहुत ज्यादा बेजा शोर मचाना जबकि अंदरूनी तौर पर हमारी बहुत सारी कमजोरी हो, ना हम किसी की मसलन रहबरी को मानते हों, ना हमारे पास कोई इदारे हों, ना हमारे पास कोई शख्सियात हों, ना लोगों के लिए हमने कोई ऐसा काम किया हो। आप खुद देखेंगे इतनी बड़ी है मसलन, सिर्फ हम अगर हम चोली की मिसाल लें, यहां पर कितने शिया स्कूल हैं, कितने बताइए अस्पताल हैं हमारे। गजब तो ये कि दुश्मनाने अहले बैत को फंडिंग करने वाले बेकरियों को मजालिस अजा के तबरुक वहां से खरीद खरीद कर उनको करोड़पति अरबपति बना दिया, वो पैसा फिर हमारे खिलाफ मसलन इस्तेमाल होता। ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, आप देखें छोटी छोटी कम्युनिटीज की एम्बुलेंस सर्विसेज होती है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर, यानी मिल्लत अंदर से हुई हुई, और उस पर बाज़ औक़ात इतना ज्यादा हम शोर मचा देते हैं, ये खिलाफ मसलहत। देखिए इनकलाब से पहले हमेशा एक इर्तका की एक चीज होती है। इमाम खुमैनी का जो 63 से लेकर 78 तक की तहरीक जो थी वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो उससे पहले इमाम खुमैनी ने अंडरग्राउंड काम किया था, अंडरग्राउंड रोडों पे निकलने का मरहला बहुत बाद में आया था। पहले तो इसको कहा जाता है कि इमाम खुमैनी ने कैसेट का इनकलाब लेकर आए थे, कैसेट्स का इनकलाब, कॉपियां हजारों की तादाद में बनती थी, लाखों की तादाद में औसन उसकी कॉपियां बनती थी और लोगों में उनकी वो तमाम बातें जाती थी, लोग उनको सुना करते थे, उसके ऊपर अमल करते थे। यहां तक कि जब 63 से लेकर 78 तक की वो पूरा अंडरग्राउंड वर्क मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर रोडों पे निकलने का मरहला आता है, फिर आता है कि हाँ अब शोर मचाया जाए, अब रोडों पे निकला जाए, अब जालिम के खिलाफ आया जाए। लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर बिल्कुल बिल्कुल इन्फेंसी में, बिल्कुल इब्तदाई तौर पर कोई भी तहरीक को आप इस तरह से नहीं, बहुत ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करेंगे तो दूसरा फौरी तौर पर आपको कुचल देगा और बहुत बड़ा कौमी नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी देखिए चीजें ऐसी हैं, इमाम खुमैनी जिस वक्त फ्रांस में भी जिला वतन थे, वहां से बैठकर सारी ये तमाम चीजें जो है वो रन कर रहे थे, अंडरग्राउंड वर्क मुकम्मल हो रहा था, लोगों तक चीजें पहुंचती थी और उसके बाद फिर एक साजगार फजा तैयार हुई और उसके बाद फिर जो है वो इनकलाब आया। अच्छा आप देखिए बहुत सारे हमारे काम जो एक लिहाज से देखा जाए तो मसलहत के खिलाफ है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें कोई मैं फिकही मसलों के तौर पर नहीं पेश कर रहा हूं, बहुत सी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं कि जिसमें एहतियात रखने की जरूरत है कौम को किसी नुकसान से बचाने के लिए। तो देखिए एक तो चीज है कि मजालिस अज़ा के सिलसिले में जैसे बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल, उनके वॉल्यूम इतने ज्यादा होते हैं कि जिसकी वजह से दूसरों को एक आपकी बात सुनने में और बेजारी महसूस होती है, खुद अपनी कौम के अफराद ही के अंदर इतनी बेजारी हो जाती, इतनी ज्यादा आवाज। देखिए एक तो जाकिरीन को या मजलिस पढ़ने वाले को एक तो वैसे ही सॉफ्ट लहजे के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए, एक लिहाज से बहुत ज्यादा चीखना एक तो खुद जाकिर बहुत ज्यादा चीख रहा होता है और फिर यह कि लाउड स्पीकर भी इतनी ज्यादा फुल आवाज में, इससे क्या होता है कि जो बात आपकी दूसरों तक पहुंचेगी भी अगर तो बहुत उसके साथ सुनेगा, उसको कराहियत के साथ उसकी समातों के ऊपर गिरा गुजरेगी। आपको पता है नॉइस पॉल्यूशन भी एक चीज होती। तो बहरहाल जाकिरीन अपनी आवाज को नरम रखें, मुलायम रखें। अच्छा आप खुद सोचें कि खुद यहां के कहा जाता है इंचोली के बहुत सारे मोमिनीन उन दिनों के अंदर इलाके को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं, जब आप में खुद इतनी बर्दाश्त नहीं तो दूसरे सोचें कि दूसरे लोगों को जिनकी नींदें इतनी ज्यादा इस लिहाज से जो उस वॉल्यूम की वजह से खराब हो रही हो उनका क्या होगा। आका सिस्तानी से भी मसाइल पूछे गए और दीगर मराजे से भी पूछे गए, तो यही मसला उनसे पूछा गया कि मसला हमारे कराची में इस तरह से जो है वो मजालिस अज़ा होती हैं कि लोग लेट नाइट एक तो मजालिस अरेंज करते हैं और दो दो महीने तक इस तरह से होता है, तो क्या ये जबकि जो गैर शिया हजरात हैं उनको तकलीफ भी इससे पहुंचती है, वो अजियत भी महसूस करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इस लिहाज से मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि आवाजें भी इतनी ज्यादा तेज आवाज में हो जाती हैं सब चीज़। तो वहां से जवाब यही आया उनसे कि देर इज नो ऑब्जेक्शन इन इट, ये जो अंग्रेजी में किस तफ्ता उनका आया, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स, जब तक कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस कोई तकलीफ अगर कोई चीज हो रही है तो फिर ये काम जायज नहीं रहेगा कि इतनी ज्यादा तेज आवाज में हम जो है वो इस तरह से करें। अच्छा आप खुद देखेंगे ईरान के अंदर भी जब भी कभी कोई जुलूस किसी अस्पताल के करीब से, किसी स्कूल के पास से, किसी तालीमी इदारे के पास से भी अगर गुजरता है तो उसकी लाउड स्पीकर की आवाज बंद कर दी जाती। वो मुल्क की जो कि मुकम्मल तौर पर शियों का है, 95% से ज्यादा वहां पर मसलन शिया आवाम जो है वो रहती है, तब भी वहां पर इतनी ज्यादा इस चीज की एहतियात की जाती। इमाम खुमैनी को देखिए, इससे पहले बयान हुआ था कि नमाज शब के लिए उठते थे तो बल्ब तक रोशन नहीं करते थे, नल के ऊपर कपड़ा बांधते थे ताकि दीगर लोगों की नींद खराब ना हो। आप खुद जाकर पूछिए, खुद महाराजे से सवाल करके पूछ लीजिए कि अगर लोगों को इस तरह से अगर अजियत हो रही हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, इतनी ज्यादा आवाज उस लाउड स्पीकर की हमने मजलिस के लिए की हुई कि लोग परेशान हुए चले जा रहे हैं, तो आप वहां देख लीजिए वहां से क्या जवाब आएगा। बल्कि आप सिर्फ अपने ईमान से, जितना भी किसी के पास एक ईमान है, वो अगर एक फैसला करे, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है ना, खुद इमाम, आप खुद सोचेंगे अगर इमाम हुसैन से ये सवाल पूछा जाए तो आपका ईमान क्या कहता है कि मौला हम आपकी मजलिस मुनक्किद कर रहे हैं, इतनी तेज आवाज है कि लोग, बीमार शख्स परेशान हुआ जा रहा है, कोई बेख्वाबी का मरीज है वो परेशान हो रहा है, मसलन कोई तालिबिल में उसके इम्तिहान हो रहे हैं। कितनी दफा ऐसा है कि हमारे खुद जिस इलाके में मसलन मैं रहता था, वहां खुद ईद मिलादुन नबी वगैरह पे इतनी तेज नाते सुबह और शाम लगा करती थी, इम्तिहानात के दौर में बाज़ोकत में हॉस्टल जाके रहना शुरू हो गया था कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, तालिबिल यानी खुद मेरे साथ ये चीज हो चुकी। तो सोची कि वो दीगर लोग भी इससे अफेक्ट होते हैं, तो आप खुद बताइए कि इमाम का इस सिलसिले में क्या जवाब होगा। इमाम कहेंगे नहीं, चाहे किसी को कितनी अजियत क्यों ना हो, मेरा जिक्र इसी तरीके से करते रहो, क्या आपका ईमान कभी फैसला करेगा इसका। तो बहरहाल इसको ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता माजल्ला कोई गलत इसको प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे, कोई गलत, बहुत बड़ा जुल्म होगा मुझ पर अगर इस किस्म की कोई बात की गई कि मजलिस अजा के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। जैसे कि आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा, अभी आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने खासतौर पर एक जुमला कहा है, जब मैं कभी इसकी तफसील में जाऊंगा, ये बात याद रख लीजिए कि अजाए इमाम के लिए, आजादारी के लिए एक जुमला भी उसके खिलाफ कहना ये पैगंबर इस्लाम की कमर तोड़ देने के बराबर है। ये जुमला है आयतुल्ला वहीद खुरासानी का, अपने दर्स में उन्होंने कहा है, मैं कभी आपकी उनकी वीडियो भी सुनवाऊंगा। तो बहरहाल उस लिहाज से कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही कि तरीकेकार में कुछ बेहतरी लेकर आए, किसी से किसी को नुकसान ना हो, तबलीग का फरीजा इससे अदा हो जाए, इस नुकसान से आप बचा लें कि इससे मजीद हो सकता है कि उस कॉज को नुकसान पहुंच जाए जिसके लिए इमाम ने इतनी कुर्बानी दी। तो बहरहाल एक तो चीज ये, अच्छा एक तो था कि लाउड स्पीकर जनाब, और फिर खुद मजलिस पढ़ने वाले का इतना तेज चीखना और फिर लाउड स्पीकर का वॉल्यूम, और फिर उसके अंदर भी अगर इश्तियाल अंगेज अगर मैटर हो जाए तो आप सोचिए कि सोने पर सुहागा कितना हो जाएगा। एक जाकिर जिसका बहरहाल अंदरून में सिंह से इनका ताल्लुक है, बाकायदा एक यहां कराची में एक फ्लैट्स के अंदर उन्होंने एक मजलिस आकर पढ़ी, और वहां पर कुछ मखसूस फिरके के लोगों की जो मुकद्दस हस्ती है उनके जानवरों से उनकी शक्लों की शबाहत उन्होंने उसके अंदर पढ़ी। अब आप खुद सोचिए कि खुद वहां पे मेरे करीबी दोस्त भी रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अपना जाहिर गार्ड वार्ड के साथ आते हैं, मजलिस पढ़कर चले गए, उसके बाद हमें अपनी जान के लाले पड़ गए थे वहां पर जो मोमिनीन उन फ्लैट्स के अंदर रहते थे, इतना इश्तियाल पैदा हुआ जहरे इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर, और बाज फिरकों की मुकद्दस हस्तियों के जानवरों की शक्लों से शबाहत वो उन पूरी मजलिस का उनका उनवान एक बन गया था। तो इससे आप देखें कि ठीक है तबर्रा एक हमारे मजहब का एक हिस्सा है, लेकिन उसके मायने बेजारी तो उसका एक खास तरीकेकार होता है, वरना अगर सिर्फ मुनाफरत उससे फैल रही हो और उससे मोमिनीन की जान को खतरा हो रहा हो, फसादात की आग भड़क रही हो, आप खुद सोचें कि अगर आपकी मुकद्दस हस्तियों के लिए उस किस्म की जबान इस्तेमाल कीजिए तो आपका खुद नफरत और तासुब कहां तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से बाज़ोकत देखिए इसी तरह के कुछ अफराद होते हैं कि जो कि बाकायदा भेजे जाते हैं, इम्प्लांटेड होते हैं, जैसे कि हमफरे के एतराफात जो किताब भी आ चुकी है, गालिबन आप सब लोगों को चाहिए कि उसको पढ़ें भी, वो जो जासूस था और बहुत सारी उसके अंदर पूरा वाकया उसका मिलता है कि जनाब वो किस तरह से एक मलंग नुमा एक आदमी था और वो जो है वो लान किया करता था खास जगह के ऊपर बैठकर ताकि सब लोग जो है वो सुन लें, जो मुसलमानों की बहुत सी मुकद्दस हस्तियों के लिए इस तरह से मसलन जो उनके लिहाज से मुकद्दस हस्तियां हैं उनके लिए इस किस्म की लानत किया करता था सबके सामने। जब उसको पकड़ा गया उसने कहा कि मुझे फला शख्स ने पैसे दिए हैं, उसको पकड़ा गया उसने कहा फला शख्स ने मुझे पैसे दिए, यहां तक कि पूरी चेन बन गई, यहां तक कि बरतानी सिफारत खार तक बात पहुंच गई। बरतानवी सिफारतकार जो कि वो पैसे सबको दिया करता था कि तुम बैठकर यहां पर इस अंदाज से गुफ्तगू करो ताकि बहरहाल मुसलमानों में एक तफरका फैले। देखिये पहले जमाने में भी लोग कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाते थे, अपने हाथ पांव कटवाते थे, अपनी जुबानें कटवा लेते थे, उनके घर मिस्मार किए जाते थे, बैतुल माल वगैरह से उनका जो है वो खर्चा पानी बंद कर दिया जाता था। आजकल के जालिमों ने थोड़ा सा तरीक़ेकार बदल दिया और एक तरीका ये भी इख्तियार किया है कि बाज़ ऐसे अफराद तैयार किए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बाज़ ऐसे अफराद हैं, बाज़ ऐसे जाकिरीन हैं, बाज़ ऐसे शोरा हजरात हैं कि वो इस जज्बे को मोड़ कर मुसलमानों में बाहमी नफरत का एक तरीक़ेकार पैदा करना चाह रहे हैं। इसके जरिए उनकी तरफ से होशियार रहने की जरूरत है। बेतुकी किस्म की मसलन नुक्ता आफरीनी और इस अंदाज से तबर्रा के लोग आपके करीब आने के बजाय आपसे नफरत करने लगे,